الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم. یہ ذوالقعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں اور کچھ دن کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس میں ویسے تو بہت سی عبادتیں ہیں لیکن تین اعمال اور تین عبادتیں ایسی ہیں جو انتہائی عام ہیں. ان میں ایک تو عشرہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں دس, یہ جو دس دن ہیں اور راتیں ہیں یہ ہے. دوسرا بہت بڑا عمل بلکہ اسلام کا رکن وہ حج کا ہے, اور تیسرا عمل قربانی ہے. اور ویسے بہت سے اعمال ہیں, جیسے آپ تلاوت کریں تو ان دنوں میں بہت زیادہ فضیلت ہے, ذکر الہی کریں تو بہت زیادہ فضیلت ہے, صدقہ وغیرہ خیرات کا اہتمام کریں تو بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی عبادت جتنی ان دنوں میں محبوب ہے یعنی عشرہ ذی الحجہ میں, وہ اور دنوں میں نہیں ہے. اور عشرہ ذی الحجہ کے ہر دن کے روزے کا ثواب رمضان کے روزوں کے برابر, ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. ہر دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر, اور ہر رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے. اور یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے, ہر رات میں عبادت لیلۃ القدر کی فضیلت کا ثواب رکھتی ہے, اور ہر روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے, اور یہ دس دن اللہ نے دے دیے. تو دسویں دن تو خیر روزہ جائز نہیں, تو وہ عید کا دن ہوتا ہے. شروع کے جو نو دن ہیں اس میں تو روزہ رکھا جا سکتا ہے اور عبادت بھی کی جا سکتی ہے. تو ایک تو یہ عشرہ ذی الحجہ ہے جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور جتنا اس کی اہمیت ہے اور فضائل آئے ہیں حدیث میں ہماری اتنی زیادہ. بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں تو ہماری غفلت اتنی ہی زیادہ ہے. لہذا یہ عشرہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں بجائے کچھ عبادت کے اور اللہ اللہ کرنے کے, یہ تو ہمارے خریداری میں اور عید کی تیاریوں میں اور فلاں کی شادی ہے اس میں یہ صرف ہو جاتے ہیں, اور یہ وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. روزے بھی اس طرح نہیں رکھ پاتے, بہت بڑی تعداد روزہ رکھنے سے بھی محروم رہتی ہے. حالانکہ روزہ رکھے جا سکتے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد اس سے محروم رہتی ہے. اور بہت سے لوگ اگرچہ عرفے کا روزہ رکھتے ہیں، نو ذیحجہ کا روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی بہت مبارک ہے، لیکن باقی ایام جو عشرہ ذیحجہ کے ہیں وہ ان کا اتنا اہتمام نہیں ہو پاتا، لہذا یہ ہماری کمی ہے، کوتاہی ہے۔ تو ایک تو یہ عشرہ ذیحجہ کے ایام، ان میں ہم جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کریں اور گناہوں سے رکنے کا اہتمام کریں، اور یہ دراصل تیاری ہے حج کی۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پہلے سے تیار کر لیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھوائے، روزہ رکھنے سے آدمی کی گناہ کی جو صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، قوت بہیمیہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ دن کو تو غیر اللہ سے ہمارا پیچھا چھڑایا اور گناہوں سے پیچھا چھڑایا، اور رات کو ہمیں آراستہ کیا کہ تراویح میں قرآن کی تلاوت کرو یا سنو، کھڑے ہو کر سنو، یہ تحلیہ ہو رہا ہے، یعنی آراستہ کیا جا رہا ہے، اور دن میں ہمیں پاک و صاف کیا جا رہا ہے روزہ رکھوا کر۔ پہلے پاک صاف ہوتا ہے آدمی، پھر اچھے کپڑے پہنتا ہے، پھر عطر لگاتا ہے۔ تو پہلے صبح دن میں صبح کے آغاز سے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ پاک صاف کیا گیا، پھر رات میں تیار کیا جا رہا ہے، آراستہ بہراستہ کیا جا رہا ہے قرآن سنوا کر۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی پہلی شوال سے حج کا احرام باندھنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی احرام باندھ لے حج کا پہلی شوال کو، یعنی عید والے دن، تو بلا کراہت اس کا یہ عمل جائز ہے۔ اور پہلے ایسا ہوتا بھی تھا، یہ تو آج کل کا زمانہ ہے کہ آپ کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے اور آپ کراچی سے بیٹھتے ہیں جدہ پہنچ جاتے ہیں یا مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ تو اس وقت کی بات ہے جب یعنی گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، اونٹوں پر یہ قافلے چلا کرتے تھے، اور جو جتنا دور کے فاصلے پر ہوتا تھا اتنے ہی زیادہ اس کو جلدی نکلنا ہوتا تھا تاکہ وہ وہاں پہنچ سکے۔ تو بعض لوگوں کا مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اس لیے رمضان کا اختتام ہوتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو تیار کرایا، دن میں پاک صاف کیا، رات کو خوب زیورات سے آراستہ کیا قرآن کریم کی تلاوت سنوا کر، اور پھر عید کے دن سے ہمارے لیے جائز قرار دیا کہ اب تم حج کے لیے تیار ہو گئے۔ گویا حج کی ایک طرح سے تم نے تیاری کر لی، رمضان کے روزے رکھ کر، رات میں تراویح کا اہتمام کر کے، اور اب نکلو حج کے لیے۔ پھر حج میں جو رکن اعظم ہے وہ وقوف عرفہ ہے، اسی لیے اگر کوئی حج میں دیر سے پہنچے اور طواف یعنی طواف قدوم وغیرہ نہ کر سکے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ تو سیدھا عرفات میں جائے، جبکہ عرفات کا وقت شروع ہو چکا ہو، نو ذیحجہ سے کی غروب نصف النہار سے لے کر، یعنی جس کو ہم زوال کہتے ہیں، اس کے بعد سے لے کر اور دس ذیحجہ تک کی صبح تک یہ وقت ہے۔ اگر کسی کا ایک قدم بھی عرفہ میں لگ گیا، وہ آ گیا، اس نے رکھ دیا اپنا ایک قدم بھی، بس وہ حاجی ہو گیا، چاہے بے ہوشی کیوں نہ ہو، ہوش کی حالت میں ہو، بے ہوشی کی حالت میں ہو، بس وہاں سے گزر جائے، سوتا رہا ہو تب بھی حاجی بن گیا، یہ ہے وقوف عرفہ۔ معلوم ہوا اور وہاں کوئی خاص عبادت نہیں، کوئی خاص طواف بھی نہیں ہے، کوئی خاص عبادت، کوئی خاص نماز ہو وہ بھی نہیں، پانچوں نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں، سب کے اوپر فرض ہے، وہاں کوئی نماز نہیں، کوئی خاص نماز منقول نہیں، طواف کی عبادت بھی وہاں نہیں، رمی بھی وہاں نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں، بس وہاں ٹھہرنا ہے. اور کوئی اتنا بھی ٹھہر گیا کہ ایک قدم اس نے رکھ دیا، اور کوئی اتنا بھی ٹھہرا ہو کہ کچھ لمحے ٹھہرا ہو، وہاں سے گزر گیا ہو، چاہے نیند کی حالت میں ہو، بے ہوشی کی حالت میں ہو، بس عرفات کی حدود سے گزر گیا، تب بھی وہ حاجی ہو گیا. معلوم ہوا کہ حج اصل میں دربار کی حاضری ہے، طواف نہیں ہے وہاں، کوئی خاص نماز نہیں ہے، جو نمازیں پانچوں ہوتی ہیں وہ بھی وہی ہیں، وہی پڑھنی ہے، صرف وہاں ٹھہرنا ہے. اور کوئی اتنا بھی ٹھہر گیا ایک لمحے کے لیے، وہ بھی حاجی ہو گیا. کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا، وہ بھی حاجی ہو گیا. معلوم ہوا کہ حج صرف دربار کی حاضری ہے، اس کے لیے تیاری کرائی گئی، گناہوں سے خالی کیا گیا، روزے رکھوا کر، رات کو ہمیں سجایا گیا، تراویح پڑھوا کر، قرآن سنوا کر. اور پھر جب یہ ہو گیا سب کچھ، تو پہلی شوال سے ہمارے لیے یہ جائز قرار دیا کہ تم احرام باندھ سکتے ہو حج کے لیے. اور حاجی کا یہ مقام ہے، حج جو کرنے جاتا ہے اس کا مقام یہ ہے کہ جو یہاں اس کی مشابہت اختیار کر لے. اس لیے یہاں ہم لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا جاتا، جو یہاں رہتے ہیں ان کو محروم نہیں رکھا جاتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ حج کے ایام میں جب حاجی، حدیث میں آتا ہے، جب حاجی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمات کہتا ہے، تو اس کے قریب کے جو درخت اور پتھر ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں. پھر ان درختوں کے قریب کے پتھر اور درخت کہتے ہیں. حتی تنتہی الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ زمین کے اس کنارے تک اور اس کنارے تک، یعنی پوری روئے زمین کے درخت اور اس کے پتھر، اس کی چٹانیں حاجی کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. اور دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ پوری روح زمین حرم کے ساتھ مل جاتی ہے، گویا حرم کے حکم میں ہو جاتی ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں عیدین کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، وہ مسجد میں اگر جمعے کی نماز ہو رہی ہو، کچھ لوگ دیر سے پہنچے اور مسجد سے باہر ان کو جگہ ملی، مسجد کے اندر نہیں مل سکی، مسجد بھر گئی، صفوں کے اتصال کی وجہ سے مسجد کا ثواب مل جائے گا، اگرچہ مسجد کے باہر نماز پڑھی، صفیں متصل ہیں، جو شرائط ہیں وہ انہوں نے پوری کی، تو مسجد کا ثواب ان کو حاصل ہو گیا. بس بالکل اسی طرح ساری روئے زمین حرم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے حج کے ایام میں، کیونکہ حاجی کے قریب کے، حاجی نے تلبیہ پڑھا تو اس کے قریب کے درختوں نے اور پتھروں نے پڑھا، اور اس کے بعد ان کے قریب کے درختوں نے اور پتھروں نے پڑھا، تو پوری روئے زمین پر یہ دائرہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ کناروں تک پہنچ گیا، زمین کے تمام کناروں تک، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تو پوری روئے زمین ان دنوں میں ملحق ہو گئی حرم کے ساتھ. اب جو روئے زمین پر بس رہے ہیں، اگرچہ وہ حرم سے باہر ہیں، لیکن ایک طرح سے حرم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے مسجد میں جو باہر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے صفوں کا اتصال ہے، شرائط انہوں نے پوری کر رکھی ہیں، تو ثواب مسجد کا ہی مل رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ جو یہاں موجود ہے، حج پر نہیں گیا، وہ دو کام کر لے، ایک تو یہی عشرہ ذی الحجہ کی عبادت کرے، اس کے ایام جو اس میں روزہ رکھنا، رات کی عبادت کرنا، دوسرے اس کے علاوہ دو کام مزید کر لے کہ اپنے ناخن اور بال نہ ترشوائے. یہ دو کام کرنے سے من وجہن ایک طرح سے مناسبت ہو گئی اس کی حاجی کے ساتھ، اگرچہ مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ حاجی تو احرام بھی باندھا ہوا ہے، حاجی تو خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، اور حاجی کے لیے اپنی بشری، دیگر بشری حوائج پوری کرنا بھی اس وقت ممنوع ہو جاتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. صرف ان دو چیزوں میں مشابہت اختیار کی جاتی ہے. لیکن جو یہ اس لیے کروائی جاتی ہے کہ جو رحمت حاجی پر برس رہی ہے یہاں رہنے والا بھی محروم نہ رہے, کیونکہ پوری روح زمین حرم کے ساتھ مل چکی, الحاف ہو گیا اس کا حرم کے ساتھ. اب جو یہاں رہ رہے ہیں وہ یہ دو کام کر لیں تو ان پر بھی وہ رحمت برس جائے گی جو حاجی پر برس رہی ہے یہاں رہتے ہوئے. تو آپ یہ سوچیں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے, کتنا بڑا رکن ہے اسلام کا, کہ سارا اہتمام اس کے لیے کرایا جا رہا ہے. وہ یہ رمضان سے شروع ہوتا ہے, اور رمضان سے بھی پہلے حضور نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. پھر جب دربار کی حاضری ہو چکی, وقوف عرفہ ہو گیا تو دربار کی حاضری ہو گئی, اب کچھ نذرانہ پیش کرو بادشاہ کے حضور میں تو قربانی ہے. بادشاہ کے دربار میں جب پہلے لوگ حاضر ہوتے تھے تو معمول یہ تھا کہ نذرانہ پیش کرتے تھے, کوئی نذرانہ پیش کیا جائے وہ قربانی ہے, اللہ کے حضور قربانی پیش کرو. اور دیکھو یہ بھی یاد رکھو کہ یہ قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوى منکم, نہ تو تمہاری قربانی کا کے گوشت پہنچتے ہیں اللہ تک اور نہ ان کے خون پہنچتے ہیں, ولكن ينالہ التقوى منکم, وہ اصل میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی پہنچتا ہے. اور تقوی سرور عالم سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی, التقوى ها هنا واشار الى صدري, تقوی یہاں ہوتا ہے, یہ فرما کر حضور نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرمایا, یہاں ہوتا ہے تقوی. اور اسی کو فرمایا کہ جس کے دل میں تقوی ہے اس کے جسم سے اعمال ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے. تو وہ علامت کیا ہے, وہ علامت کیا بیان فرمائی گئی کہ اس کے دل میں بھی تقوی ہے؟ فرمایا ذالک ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب, یہ نشانی بیان کی گئی کہ دیکھو ظاہری اسے مت جانا, اصل نشانی دیکھو کہ اس کے دل میں تقوی ہونے کی علامت کیا ہے. خالی حلیہ تو میں نے بھی بنا لیا, حلیہ تو میں نے بھی بنا لیا اہل تقوی کا, یہ حلیہ بنانا کیا مشکل ہے؟ ذالک ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب, جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہو بس یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا, جو جو چیزیں اللہ کی نشانی میں داخل ہیں ان کی تعظیم کی جائے, جن جن چیزوں کو اللہ نے عزت والا حرمت والا عظمت والا بنایا ہے ان کی تعظیم کی جائے, بس یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ماں باپ ہیں, علماء ہیں, مسجدیں ہیں, قرآن کریم ہے, آلات علم ہیں, جو چیزیں اللہ کے نزدیک معظم ہیں عظمت والی ہیں. نون والقلم وما یسطرون, قلم ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. بہرحال جو چیزیں اللہ کے نزدیک قابل تعظیم ہیں, جن کو اللہ نے قابل تعظیم قرار دیا ان کا احترام اور ادب کریں, بس یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں تقوی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کتاب دینی کتابوں کے اوپر یا قرآن کریم کے اوپر اپنا چشمہ بھی مت رکھو, قلم مت رکھو. قرآن کریم یا دینی کتابوں کے اوپر قلم مت رکھو, یا قلم کے اوپر کوئی قرآن کریم کا نسخہ یا دینی کتاب مت رکھو, چشمہ مت رکھو. اور یہ جو چابیاں ہیں ان کو پھینک کر مت دو, ہاتھ میں دو. قلم کو کا احترام کرو، قلم کا اپنا احترام ہے اس کا اپنا احترام کرو، ایسا نہ ہو کہ پیر کے انگ دو انگلیوں میں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، بعض لوگ یہ پیر کی دو انگلیوں کے درمیان قلم کو لے کے بیٹھتے ہیں، تو یہ گویا یہ بتانا ہے کہ اللہ آپ کے نزدیک یہ قلم ہوگا قسم اٹھانے کے قابل، ہمارے نزدیک تو اس کا مقام یہ ہے، کسی کو قلم دینا ہو تو پھینک کر دے رہے ہیں، ہمارے نزدیک یہی مقام ہے، آپ کے نزدیک ہوگا کہ آپ نے قسم اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے علم ہی قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا، اس کا ذریعہ اللہ نے قلم کو قرار دیا، مجھے یاد آیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو کچھ لکھنے کے دوران بیت الخلا جانے کی حاجت ہوئی، وہ پہنچے بیت الخلا، سطر کھولتے وقت ان کی نظر اپنی انگلیوں پر پڑی، انگلیوں پر جب نظر پڑی تو اس پہ وہ روشنائی لگی ہوئی تھی، فوراً باہر آئے کہ یہ روشنائی یہ اعلی علم ہے، علم کا آلہ ہے، علم کا ذریعہ ہے، یہ بیت الخلا میں آ گئی، اس کو دھویا صاف کیا پھر واپس تشریف لے گئے فراغت کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے تھے کہ اللہ کی نشانیوں کا کتنا احترام ہے، تو یہ ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اور یہ آداب بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے حاصل ہوتے ہیں، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے آج سے سینکڑوں سال پہلے یہ لکھا ہے کہ ہاں ہم آج کل کے زمانے میں بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں چپلیں یا جوتے پکڑتے ہیں اور الٹے ہاتھ میں کتاب پکڑتے ہیں، یہ ادب انہوں نے بے ادبی لکھی ہے اس وقت کی، کہ ہاں ہمارے زمانے میں بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں، سیدھے ہاتھ میں چپل پکڑتے ہیں، جب ایک ہی وقت میں کتاب پکڑنی ہو اسی وقت میں چپل بھی پکڑنی ہو جوتا پکڑنا ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ الٹے ہاتھ میں جوتے پکڑے اور سیدھے ہاتھ میں کتاب پکڑے، کتاب کو بھی یہاں رکھے یہاں نہ رکھے، لیکن اب ایسا ہی ہے، اب اگر صرف چپل بھی پکڑنی ہو تب بھی لوگ سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، تو سیدھے ہاتھ کا اپنا ادب ہے، الٹے ہاتھ کی اپنی آداب ہے، ان کو سیکھنا چاہیے، تو بہرحال یہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، دل کے تقوی کی علامت کے واقعی اس کے دل میں تقوی ہے، خالی اس نے حلیہ نہیں بنایا بلکہ اس کے دل میں بھی تقوی ہے، تو اس کی علامت یہی ہے کہ وہ آداب کتنے آداب اس کو آتے ہیں، کتنے آداب اس نے سیکھے اور ان پر عمل کرتا ہے، عمل بھی ہو خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، یہ نہیں لوگوں کے سامنے تو ادب ہے، وہاں خلوت میں اب کوئی دیکھنے والا نہیں تو اب کتابوں کا بھی کوئی ادب نہیں، قلم کا بھی کوئی ادب نہیں، یا اور جو قابل تعظیم چیزیں ہیں ان کا بھی کوئی ادب نہیں، تو دربار میں جب حاضری ہو گئی اس کے شکرانے کے طور پہ قربانی ہے، اور یہاں والوں کے لیے بھی قربانی ہے کہ تم بھی یہاں اہتمام کرو قربانی کا، تو یہ تیسرا عمل ہے قربانی جو ان ایام میں انجام دیا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حکم فرمایا، جو حکم فرمایا وہ قرآن کریم میں موجود ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ غَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اب آپ یہ کیجئے کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پیدل آئیں گے، يَأْتُوكَ رِجَالًا، پیدل بھی آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ غَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور سفر کی وجہ سے دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، جو سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں، وہ سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اونٹوں پر قافلے آتے تھے، اونٹنیاں بھی دبلی پتلی ہو جاتی تھی چلنے سے، غذا بھی کم ملتی ہے، سفر کا موقع ہوتا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا دبلی پتلی اونٹنیوں پر آئیں گے اور دور دراز راستوں سے آپ کے پاس پہنچیں گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کیسے آواز لگاؤں اور میری آواز جائے گی کہاں تک؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے، آپ آواز لگائیے. تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سعی کی جو جگہ ہے، آپ وہاں باہر نکلیں گے اگر مروہ سے تو سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے یہ جبل ابو قبیس ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس. وہاں پر اور اسی پر یہ جو واقعہ ہوا ہے شق قمر کا، کہ آپ نے اشارہ فرمایا تو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، اس کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اس طرف چلا گیا، ایک ادھر رہ گیا، بیچ میں جبل ابو قبیس تھا، وہ یہی پہاڑ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگائی بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر، اور وہ آواز اللہ نے پہنچائی تمام عالم ارواح میں بھی پہنچائی، ساری دنیا میں پہنچائی، عالم ارواح میں پہنچائی، اور لوگوں نے اس پر لبیک کہا. جنہوں نے جتنی مرتبہ جن روحوں نے لبیک کہا ان کو اتنی ہی مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے. تو یہ سارا جو 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 تیاری کرائی گئی نا رمضان سے، یہ حج کے رکن کو ادا کروانے کے لیے، کہ یہ حج کا رکن صحیح ادا ہو جائے. اور یاد رکھیں حج کی جو حقیقت ہے، ایک تو صورت ہے جو ہم اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، بیت اللہ کا طواف کر لیا، سعی کر لی، وقوف عرفہ کر لیا، وقوف مزدلفہ کر لیا، لیکن جو حج کی حقیقت ہے وہ وصول الی اللہ ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. اسی لیے اس اللہ تک پہنچنے کی صورتیں اختیار کروائی گئیں. رمضان میں گناہوں کو چھڑوایا گیا روزے رکھوا کر، رات کو آراستہ کیا گیا قرآن سنوا کر، پھر روزے کی تیار یعنی پھر حج کے لیے تیار کر لیا گیا کہ اب پہلی شوال سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور اب حج کے لیے چلے، دربار میں حاضری ہوئی، وقوف عرفہ ہو گیا، یہ حاضری ہے اللہ کے دربار کی، پھر قربانی ہوئی، یہ نذرانہ ہے، احکم الحاکمین کو نذرانہ پیش کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی وصول اللہ اللہ تک کوئی نہ پہنچا تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے. اصل جو روح اور حقیقت ہے حج کی وہ اللہ تک پہنچنا ہے. اسی کو مولانا روم بڑے عجیب آدمی ہیں، قلندر ہر سے گویت دیدہ گویت، مولانا روم کے ولایت پر اور ان کے صاحب نسبت ہونے پر سب کا اتفاق ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کردن زیارت خانہ بوت، حج رب البیت مردانہ بوت، کہ دونوں ایک مصرے میں حج کی صورت بیان فرمائی، دوسرے مصرے میں حج کی حقیقت بیان فرمائی ہے، روح بیان فرمائی ہے. حج کردن زیارت خانہ بوت، حج کرنے کی صورت تو یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کی زیارت کر لی، حج کردن زیارت خانہ بوت. اور حج رب البیت مردانہ بوت، مولانا روم حج کی دو قسمیں بیان فرماتے ہیں، ایک حج بیت اللہ اور ایک حج رب بیت اللہ، یہ دو قسمیں بیان کی گویا اس شعر میں. ایک ہے حج رب، حج بیت اللہ جو سب کر لیتے ہیں، اور ایک ہے حج رب بیت اللہ، بیت اللہ کے رب کا حج، حج بمانے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو یہ دوسرے مصرے میں اس کی حقیقت، پہلے مصرے میں صورت بیان کی کہ تو سبھی سارے حاجی اختیار کرتے ہیں کہ وہ حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن دوسرے مصرے میں حقیقت بیان فرمائی کہ حج رب البیت مردانہ بوت، اللہ رب العزت کا جو یعنی جو بیت اللہ کے رب کا جو حج ہے وہ مردانہ ہوتا ہے، حج رب البیت مردانہ بوت، وہ مردانہ کیا، مردانہ وار ہوتا ہے، اور مردانہ وار ہونا اللہ کے راستے میں مردانہ ہونا یہ مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ اصطلاح مردانہ کی جو اصطلاح ہے یہ ہوائی اصطلاح نہیں ہے، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ایمان والوں کے اندر، ایمان والے مردوں کے اندر بھی بعض مرد ہیں، وہ تو مرد ہیں ہی، لیکن ان کے اندر بھی بعض مرد ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ، انہوں نے سچا کر دکھایا جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس کو سچا کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، بس ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اللہ تعالیٰ کو، اور بعض ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا. تو حج رب البیت مردانہ بوت، تو حج کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر جان فدا کر دی جائے. اور چونکہ ہر ایک اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جانور کی قربانی کو لازم قرار دیا کہ چلو یہ کرو. قربانی کی بھی یہی حقیقت ہے کہ جان قربان کر دی جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آدمی کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنا آسان ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے اس بچے کو قربان کرنا جس کے بارے میں اب اس کو امید ہو چلی ہو کہ اب یہ میرا مددگار بنے گا، اپنے ہاتھ سے اس کی قربانی کرنا مشکل ہے. ہاں اپنی جان کی قربانی کرنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ آدمی خود اپنے لخت جگر کی، اپنے بیٹے کی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے. اور جبکہ وہ ایسی عمر کو پہنچ چکا ہو، فلما بلغ معه السعی، کہ اب جو بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جائے، تو باپ کو امید ہو جاتی ہے کہ اب یہ کچھ ہمارے کام کا ہو گیا، امید ہو جاتی ہے کہ اب ہمارا ہاتھ بٹائے گا. ایسے وقت میں قربانی کرنا اور اپنے ہاتھ سے کرنا یہ بہت مشکل ہے، اس کی بنسبت یہ آسان ہے کہ آدمی خود قربانی پیش کر دے اپنی جان کی. معلوم ہوا کہ قربانی اور حج کی حقیقت اللہ تعالیٰ پر جان قربان کرنا ہے. اور چونکہ ہر ایک اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے جانور کی قربانی کو لازم قرار دیا گیا کہ چلو یہ تو کرو، اور دل میں یہ نیت رکھو کہ ہم اپنی جان بھی اسی طرح اگر قربان کرنی پڑے آپ کے لیے، تو آج تو ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اگر کبھی جان کی قربانی پیش کرنی پڑے تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. یا یہ کم سے کم یہ تو رکھنا ہی چاہیے اپنے دل میں، لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اللہ جیسے ہم یہ جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کی مرضی کے خلاف جو بھی خواہش ہمارے دل میں پیدا ہوگی، ہم اس کا اسی طرح گلا کاٹیں گے جیسے آج اس جانور کا گلا کاٹ رہے ہیں. تو ہم نفس کی ہر ناجائز خواہش کا گلا اسی طرح کاٹیں گے. ہم عہد کا، یہ عہد ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے. اور یہ پہلی سیڑھی ہے اپنی جان قربان کرنے کی، کہ آدمی پہلے اپنی جان تو قربان بعد میں کرے، پہلے اپنی جان کے اندر جو ناجائز خواہشات پیدا ہو رہی ہیں پہلے ان کو تو قربان کرے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن، جو طویل حدیث ہے اور یہ وہ حدیث ہے کہ اس کو سنانے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے. ایک مرتبہ سنانے کی کوشش کی بے ہوش ہوئے، دوسری دفعہ کوشش کی پھر بے ہوش ہوئے، تیسری دفعہ کوشش کی پھر بے ہوش ہوئے، چوتھی دفعہ میں جا کے یہ حدیث سنائی. اس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو بھی لایا جائے گا، وہ بھی یہی کہے گا ہاں اللہ آپ کے لیے، آپ جانتے ہیں میں نے جہاد کیا، جان کی قربانی پیش کر دی. اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے جان کی قربانی اس لیے پیش کی تھی، لیقال انک قاری ان لیقال انک جریء فقط قیل، یہ کہا جائے کہ تو بہت جرات مند ہے تو کہا جا چکا، تو منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو جان کی قربانی تو پیش کر دی، لیکن اس کی جان میں جو ناجائز خواہش ابھری تھی کہ جان دے دو تمہارا بہت اچھی طرح تذکرہ ہوگا، بعد میں لوگ خوب اچھی طرح یاد کریں گے، بس اسی پر اس نے جان دے دی، تو یہ ناجائز جذبے کی قربانی تو نہیں پیش کی اس نے. معلوم ہوا جان کی قربانی دینا آسان ہے. میں کہا کرتا ہوں جان کی اسی حدیث کی بنیاد پر کہ جان کی قربانی دینا بھی آسان ہے اور جذبات کی قربانی دینا مشکل ہے. آدمی اپنے جذبات کو قابو میں رکھے یہ بڑا مشکل ہے, اور جذبات کو صحیح رکھے یہ بڑا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. اس کے مقابلے میں بعض اوقات جان کی قربانی بھی آسان ہوتی ہے. تو حج میں اس کا بھی اہتمام ہے. ان دنوں میں یہ جو عشرہ ذی الحجہ میں قربانی اور کیا کہتے ہیں حج, اس میں یہی تو ہے کہ اپنے جو ناجائز جذبات ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان کو قربان کرو. اور ایک بات ان ایام میں یہ بھی حاصل ہوتی ہے, ایک سبق یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیں. اقبال مرحوم نے ہمارے حضرت ان کو شاعر مشرق فرمایا کرتے تھے, جب بھی تذکرہ ہوتا تھا شاعر مشرق کے نام سے تذکرہ ہوتا تھا. بعض باتیں بڑی حکیمانہ کہیں ہیں. تو ایک شعر ان کا یاد آیا کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. ایسے دل کو کبھی قبول مت کرنا جو عقل کا غلام ہو, جو اللہ کا دیوانہ ہو وہ دل قبول کرو, ایسے دل کو قبول کرو. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلہ بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. تو عقل کا غلام یہ کہہ رہا ہے اس دل کو قبول ہی مت کرو جو عقل کا غلام ہو. اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ تہجد گزار شاعر ہیں. جگر مراد آبادی جو آل انڈیا شاعر تھے ان کے بھی استاد ہیں یہ. انہوں نے بھی اپنی شاعری کی اصلاح اور شاعری سیکھی ہے تو اصغر گونڈوی سے سیکھی ہے. تو یہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ یا تو خیرت کو ہوش کو مستی اور بے خودی سکھا, اپنے ہوش اپنے عقل کو مستی اور بے خودی سکھا دو, دیوانگی سکھا دو. یا نہ کسی کو ساتھ لے ان کے حریم ناز میں. یا تو عقل کو اگر ساتھ لے کے چل رہے ہو تو دیوانہ بنا دو اس کو, یا پھر عقل کو ایک طرف رکھ کے اللہ کا راستہ طے کرو. دو کام میں سے ایک کام کرو, یا تو عقل کو ایک طرف رکھو اور اللہ کا راستہ طے کرو, اور یا عقل کو ساتھ لے کے چل رہے ہو تو اس کو بھی اللہ کا دیوانہ بناؤ پھر اللہ کا راستہ طے کرو. یا تو خیرت کو ہوش کو مستی اور بے خودی سکھا, یا نہ کسی کو ساتھ لے ان کے حریم ناز میں. ان کے راستے میں کسی کو یا تو ساتھ ہی مت لو, یا ساتھ لو تو دیوانہ بنا کر ساتھ لو. دوست بغیر سلی ہوئی چادریں پہن لینا, ایک لنگی اور ایک اوپر چادر ڈال لینا, یہ عقل میں آتا ہے؟ جانوروں کی قربانی پیش کرنا یہ عقل, بے عقلوں نے اسی لیے اعتراض کیا ہے یہ قربانی پیش کر رہے ہیں, نہ جانے کتنوں کا بھلا ہوتا کیا ہوتا. اور ظالموں یہ نہیں دیکھتے کہ اب کتنوں کا بھلا ہوتا ہے, کتنے لوگ ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے ان کو گوشت کھانے کو ملتا ہے. یہ قربانی نہ ہوتی تو شاید ان کو گوشت بھی کھانے کو نہ ملتا. کتنوں کے کاروبار اس قربانی سے چلتے ہیں, کتنوں کے گھروں میں کھانا اس قربانی کی برکت سے چلتا ہے, اور برکت نہیں دیکھ رہے. بلیاں اور کتے ایک ساتھ بچے دیتے, کئی کئی بچے, چھ چھ بچے, پانچ پانچ بچے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب طرف کتے اور بلیاں ہی نظر آتے, لیکن ان میں برکت نہیں ہے. اور کتنے یہ جانور قربان ہو رہے ہیں, کتوں اور بلیوں کی تو قربانی بھی نہیں ہوتی, اور ان کی کتنی قربانیاں ہو رہی ہیں پھر بھی یہ نظر آتے ہیں اور ہر سال دستیاب ہو جاتے ہیں. یہ برکت نہیں, کھلی برکت نظر آتی ہے. بکری بچے دیتی ہے, ایک دیتی ہے, بہت سے بہت دو دیتی ہے. گائے ایک ہی بچہ دیتی ہے. تو کتنوں کی, یعنی یہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی تو نسل ہی معدوم ہو جاتی, کہیں پہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے بکرے اور یہ گائے وغیرہ بیل, اور یہی نظر آتے سب طرف کتے اور بلیاں. لیکن ایسا نہیں ہے, آپ دیکھ لیجئے, یہ کھلی آنکھوں میں مشاہدہ ہوتا ہے. تو عقل مت لڑائیں, جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اس کو پورا کریں. ان ایام میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو بس. حضرت مریم کو حکم دیا گیا, ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کو حکم کیا دیا جا رہا ہے, وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. یہ جو کھجور کا سوکھا درخت نظر آ رہا ہے اس کا تنا, اس کو اپنی طرف کھینچو. ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, ولادت کی وجہ سے کمزوری ضعف, اور ان سے کہا کیا جا رہا ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچو, کھجور کے سوکھے تنے کو. کھجور کا سوکھا تنا اس کو کوئی ہلا سکتا ہے اپنی جگہ سے, لیکن ایک ایسی عورت سے کہا جا رہا ہے اپنی طرف کھینچو, اور جب تم ایسا کر لو گی تو یہ تمہارے اوپر, یہ سوکھا تنا تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجور گرائے گا. تو ساقط علیہ کی رطبن جنیا, انہوں نے ایسے ہی کیا جو اللہ کا حکم تھا. انہوں نے یہ تھوڑی سوچا کہ یہ کیا حکم دیا جا رہا ہے, یہ تو عقل کے خلاف ہے, بالکل کمزوری ہے, اور پھر یہ کھجور کا تنا وہ بھی سوکھا ہوا, اس کو کھینچنے کو کہا جا رہا ہے, اپنی طرف کھینچو. انہوں نے کیا تو اللہ نے وہ کیا جو فرمایا تھا, ان کے اوپر کھجور کے تازہ تازہ دانے گرنے لگے. عقل مت لڑاؤ, یہ قرآن میں ہے نا بھائی, وہ حسدی علیہ کی بجی ذہن نخلا. ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چڑھیے آواز دیجئے, لوگوں کو حج کی طرف بلائیے. انہوں نے عرض کیا کیسے آواز دوں, میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فرمایا آواز لگائیے, آپ ہمارے حکم کو پورا کیجئے پھر دیکھیے. انہوں نے حکم پورا کیا, اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں تک آواز پہنچائی جو اس وقت موجود تھے, اور عالم اروا میں پہنچائی, روحیں جو اب تک دنیا میں نہیں آئی تھی ان تک پہنچائی. تو اللہ کا حکم پورا کیا جائے, بس یہ سبق ملتا ہے. اب عرفات کے اندر وہاں جا کر بس خالی نمازیں پڑھنی ہیں, مزدلفہ میں جا کر کیا کرنا ہے, ایک رات کو قیام کرنا ہے, کھلا آسمان ہے بس ایک رات گزارو. یہاں مینا میں جا کر کیا کرنا ہے, قیام کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, نہ وہاں طواف ہے اور نہ وہاں پر گویا صحیح ہے, کچھ بھی نہیں, بس قیام کرو. اگر کوئی عقل سے سوچے تو یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دیا, یہاں پر بس یہاں عرفات میں رہو. ایک لاکھ نمازوں کا ثواب جو کچھ فاصلے پر حرم موجود ہے اس کو چھڑوا کر مینا میں قیام کروایا جا رہا ہے, ایک لاکھ سب نمازوں کا ثواب چھڑوا کر اور مزدلفہ میں قیام کروایا جا رہا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے. عرفات میں تو چلیے خیمے بھی ہوتے ہیں, مزدلفہ میں تو خیمے بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کھلا آسمان ہے اور حاجی ہے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی میں سب کچھ ہے, ہماری مرضی پہ کرو. اب حکم یہی ہے تو اب چھوڑ دو بیت اللہ کو. جو وہاں رہے گا اور عرفات میں نہیں جائے گا وہ کہے گا عرفات میں جا کے کیا کروں, یہاں وہاں بیت اللہ بھی نہیں ہے, ایک لاکھ نمازوں کا ثواب بھی نہیں ملے گا, عرفات میں تو کچھ بھی نہیں, طواف بھی نہیں ہے, حرم بھی وہاں نہیں ہے, یہ مسجد الحرام بھی وہاں نہیں ہے. تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں ہماری مرضی میں سب کچھ ہے, اب چھوڑ دو حرم کو. اگر نہیں چھوڑو گے اور عرفات میں نہیں آؤ گے تمہارا حج بھی نہیں ہو سکے گا. گویا ہماری مرضی میں سب کچھ ہے, جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. جس وقت جس جگہ پر ہمارا جو حکم آ جائے بس وہ کرو, اس میں جو تم سوچ رہے اس سے زیادہ خیر ہے, جو تم جہاں تمہاری عقل جا رہی ہے نا اس سے زیادہ خیر اسی میں ہے کہ تم جو ہمارے کہنے پر عمل کرو. تو یہ بتایا گیا ہے حج میں اور قربانی میں کہ ہمارے احکامات, ہماری مرضیات پر عمل کرو اور اپنی مرضیات کو چھوڑ دو, اپنی عقل کو ایک طرف رکھو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا بھی انشاءاللہ اگلے جمعے اور اگلے تین جمعے میں حاضر نہیں ہو سکوں گا, میری بھی حج کے لیے حاضری ہے. ہمارے حضرت جیسے فرماتے تھے اور نصیحت بھی فرمائی کہ بھائی اپنے مقتدیوں کے لیے دعا کرنا ان کا حق ہے, تو میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ دعا کروں گا اور سلام بھی پیش کر دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالی آپ حضرات بھی دعا فرمائے کہ مقبول حاضری اللہ نصیب فرمائے.